تحریر فرمایا کہ ہمارے ہاں کچھ احباب کا یہ ذہن ہے کہ یہ ہے کہ یہ تو ایسے نہیں لکھتے اور ہے میں دو چشمی ہوتی ہے. آپ خود سوچئے طاہر کو کیسے لکھیں گے, دو چشمی ہے اور انہیں جوڑنا بھی نہیں چاہیے. اردو لکھنے کا ایک اپنا اصول و قواعد کے تحت نظام ہے, اس میں بابائے اردو مولانا عبدالحق صاحب نے جو ایک دستور مرتب فرمایا وہ پڑھنا چاہیے, قواعد اردو. مدارس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. اس کے بالمقابل شوکت خانم ایل آر بی ٹی ایدھی وغیرہ کو زکوٰۃ دیتے ہیں, جبکہ ان کے آفس اور اقربا میں لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے, دیکھیں بھائی زکوٰۃ کے سب سے پہلے ڈیزرونگ کیسز جو ہوتے ہیں وہ اپنا خاندان, ہمیشہ اپنے خاندان کو ترجیح دینی چاہیے. شریعت نے بھی یہی سکھایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً یہ فرمایا ہے کہ نفل یا فرض جو بھی صدقہ ہے اگر تم اپنے اقربا کو دو گے تو تمہیں دوہرا ثواب ہوگا. سیدھی سادھی اصول کی بات ہے. اور بسا اوقات ایمرجنسی بھی ہوتی ہے, آدمی کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ مدرسے والے یا کوئی دوست یا کوئی اس پر ایسا کڑا وقت ہے تو کچھ اس کا بھی کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. لیکن اصولی طور پہ یہ جو فلاحی ادارے ہیں نا یہ آخر پہ کہیں جا کے آتے ہیں. سب سے پہلے اپنے رشتہ دار اعزا, اس کے بعد پھر دیکھنا کہ اپنے حلقہ احباب میں کون ہے جس کی مشکلات کی ہمیں خبر ہے اور وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعارفہم بسیماہم, تم ان کی گفتگو ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے اندازہ کر لوگے کہ یہ ڈیزرونگ کیس ہے, اسے زکوٰۃ ملنی چاہیے. لا یسألون الناس الحافا, وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اس کو اللہ نے کہا کہ جب وہ ہاتھ نہ پھیلائیں اور ان کے البتہ انداز زندگی سے ظاہر ہوتا ہو کہ بیچارے کسی پریشانی میں ہیں, تو دوسرا کیس وہ ہے اپنے رشتہ داروں کے بعد. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ سے پوچھا گیا تھا یہ مسئلہ کہ کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کے لیے دوہرا ثواب ہے. اور ایک مرتبہ آپ اپنے گھر پہ تھے تو ایک عورت نے دروازہ کٹکھٹایا تو آپ نے اس سے بلال رضی اللہ عنہ فرمایا کہ پوچھو کون ہے, تو معلوم ہوا کہ زینب آئی ہیں خدمت میں حاضر ہوئی ہیں. تو آپ نے فرمایا کون سی زینب؟ زینب نام کی کئی خواتین. تو عرض کیا گیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی. تو اندر بلایا, فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صدقہ دینا چاہتی تھی تو میرے شوہر نے کہا کہ تم کس کو صدقہ دو گی, میں خود اتنی غربت میں ہوں مجھے ہی دے دو تو اللہ تمہیں ثواب دے گا. تو میرا دل اس کو نہیں مانا کہ اپنا صدقہ اپنے ہی گھر میں رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ دوہرا ثواب تمہیں ہوگا, شوہر کا خیال رکھنے کا بھی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. اس لیے کہ شریعت کی نظر میں شوہر اور بیوی دونوں کے اکاؤنٹس الگ ہیں, دونوں کا مال الگ. تو اس لیے پہلے نمبر پہ اپنا خاندان کنبہ اور قبیلہ, پھر دوسرے نمبر پہ وہ دوست احباب جو ہر ایک اپنا اپنا ایک حلقہ ہوتا ہے, پھر تیسرے نمبر پہ اس کے بعد ہمارے مدارس. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب مدارس آہستہ 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 ختم ہونا شروع ہو رہے ہیں, اور ختم ہونا اس اعتبار سے ہے کہ وہ عملے کو کم مسدن کر دیا, طلبا آئندہ داخلہ کم لیں گے, دین پڑھنے والے ویسے ہی کون پڑھتا ہے, لیکن وہ اسباب اور وسائل نہ ہونے کی بنیاد پر جو نقصان ہے نا وہ یہ. مثلاً اب کھالیں جب بکنے کے لیے آتی تھیں تو مدرسے کے کئی کئی مدارس کے چھ چھ مہینے گزر جاتے تھے, اتنے کروڑ کی اتنے کروڑ کی, اب وہ ریٹی گر گیا. اب کھال کا دو سال تین سال سے کوئی پوچھتا ہی نہیں. تو پھر یہ مدارس اور ادارے مستحق ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کر وہ ادارے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے کہیں چوتھے پانچویں نمبر پر آتے ہیں, اور وہ بھی اس وقت جب ان کے منتظمین زکوٰۃ کے مصارف کو سمجھتے ہیں. ایسے بھی ادارے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جنہوں نے کہا میں بھی اللہ ہی کا کام کرتا ہوں، یار کیا ہوا اگر زکوٰۃ کا پیسہ ہم نے انتخابات میں لگا دیا، کیا ہوا اگر زکوٰۃ کا پیسہ میری گاڑی میں پیٹرول کا خرچہ مہینے کا، تو کیا ہو گیا، میں اللہ کا کام نہیں کر رہا، میں تو سب سے بڑا جہاد کر رہا ہوں. تو جہالت کی بنا پر فتوے دیتے ہیں وہ جو محض ان کے نفس کی تسکین کرتے ہیں. فتویٰ دینے کے کچھ اصول ہوتے ہیں نا، ایک اصول یہ ہے کہ اپنی عقل سے فتویٰ دے. آج کل بڑے بڑے مفتی بھی ہیں کہ جو عقل میں آیا کہہ دیا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کتاب و سنت سے. اور کچھ ہوتے ہیں اپنے نفس کے تسکین کے لیے فتوے دیتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ایسے تھوڑے ہیں. تو اس لیے خود خیال کرنا چاہیے. تنخواہ 50,000 ہو اور مہینے کے ختم ہونے تک کچھ نہ بچے، تو کیا اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے. اگر اس کی ضروریات 70,000 کی ہیں اور 50,000 اس کے ایک مہینے میں لگ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پیسے ہی نہیں رہتے، تو 20,000 وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. ایک آدمی کا پلازا ہے اور پلازا اس کا ہے فرض کر لیجئے 10 کروڑ کا، اور اس کو سارا کرایہ جو کچھ آتا ہے وہ سارا ملا جلا کے 10 لاکھ ہو جاتا ہے. 10 لاکھ سے اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا، کیا کرے، کتنے میں ہوتا ہے، 12 لاکھ میں، 2 لاکھ اسے دیے جا سکتے ہیں زکوٰۃ کے. ہمارے یہاں زکوٰۃ کا نظام جو ہے نا، وہ اللہ نے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے رکھا ہے، لیکن ایک تو لوگوں کی طبیعتوں میں زکوٰۃ کے مال سے نفرت بیٹھ گئی. یہ کسی حد تک اچھا بھی ہے کہ آدمی جلدی جلدی زکوٰۃ کو قبول نہیں کرتا، اور ایک طرح سے برا بھی ہے. برا یہ ہے کہ پھر وہ مانگنے پہ آ جاتا ہے، پھر اس پہ قرض کا بوجھ ہو جاتا ہے. اگر لوگ احساس کر کے اس کو 10 لاکھ اسے اپنے پلازا 2 لاکھ اس کی ضرورت، 2 لاکھ اسے زکوٰۃ کا دے دیں، تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ پلازا ایسی چیز ہے اسے ایک دن میں بیچا تھوڑا ہی جا سکتا ہے. وہ بیچ بھی دے تو پھر آگے اس کی ذرائع زندگی کیا رہیں گی. تو اس لیے یہ درست ہے کہ 50,000 ایک مہینے میں اس کی آمدن ہے اور وہ 20 کو ہی ختم ہو جاتا ہے. اب 10 دن جو گزارنے ہیں اس کے لیے اسے اور 30,000, 40, 50 چاہیے، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی. تین سوالات ہیں، ایک واٹس ایپ پہ ہے اور دو یہ ہیں. واٹس ایپ پہ تو خیر بہت سے ہیں، لیکن ان میں سے ایک سوال جو 2 ہفتے سے پینڈنگ میں جا رہا ہے، 3 ہفتے سے، وہ یہ ہے کہ خاتون کے لیے دوسرا نکاح کرنا کیسا ہے. دیکھیں، 2 طرح کے موقف ہیں اور دونوں غلط ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ ہر حالت میں اس کا نکاح کرنا ضروری ہے، نہ اس کو دیکھا جائے نہ پوچھا جائے، چونکہ بیوہ ہو گئی ہے لہذا اس کا نکاح تو فرض اور واجب کے درجے میں پہنچ گیا ہے. سب سے پہلا کام دین کو زندہ کرنے کے لیے یہی کرنا ہے کہ اس کا نکاح کر. غلط بات. شریعت نے اسے اجازت بھی دی ہے اور شریعت ہی نے اس کے لیے دوسرے حل بھی رکھے ہیں. انسان کی گمراہی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ نفل کو بھی اسی حیثیت سے لے لے جس حیثیت سے فرض کو لیتا ہے. ایک ہے دوام، استقامت، اور ایک ہے اس کو فرض کے درجے میں لے آنا. ایک آدمی 10 نفل مثلا روزانہ پڑھتا ہے، موت تک پڑھتا رہے، اللہ کو پسند ہے، بالکل ٹھیک ہے، روز پڑھتا ہے، جو عمل اس نے نیکی کا شروع کیا تھا بہت اچھا ہے، موت کے دن تک جاری رہے. مگر جس دن کبھی مرض سے، سفر سے چھٹ گیا، تو وہ واویلا مچائے اور شور مچائے اور لوگوں کو بھی کہے کہ تم بھی 10 نفل روز پڑھا کرو. غلط بات. جو چیز اللہ نے فرض قرار نہیں دی، تم اپنی جان پہ یا دوسروں پہ کیسے فرض کر رہے ہو؟ اللہ نے اسے نفل کے درجے میں رکھا ہے، کرتے رہی. ایک آدمی 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، بس پڑھتا رہے، بہت اچھی بات ہے، موت کے دن تک. لیکن جس دن اس نے سمجھ لیا نا کہ دوسروں پہ بھی فرض ہے کہ 100 مرتبہ پڑھا گئے کریں، تو اس دن گمراہی کا دروازہ کھل جائے. شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت تفصیل سے بحث کی. شاطبی کہتے ہیں کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ جو اللہ کا نام پڑھتے ہیں یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین, وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے, لوگوں نے اسے اس طرح شروع کر دیا ہے جیسے یہاں پر پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے, حالانکہ کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں آہستہ آواز سے کوئی آدمی, مطلب ان کا یہ ہے کہ پڑھے اس کی اپنی مرضی, تو نفل کو کبھی بھی فرض کے درجے میں نہ لائے. یہ پہلی بات. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک درود شریف کی ہم نے مثال دی. مدینہ منورہ میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں تھے کوئی, تو ان کا نام بھی آتا ہے, تو ان کے ہاں بہت غربت تھی, فاقے تک نوبت پہنچ گئی تھی, ان کے ہاں ولادت کا کوئی مسئلہ تھا, بڑے پریشان تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد کو خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا گورنر کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ ہر جمعہ رات کے بعد جمعہ کی صبح سے پہلے 100 مرتبہ تمہارا سلام مجھے پہنچتا تھا, ہمیں بڑا خوش تھا, لیکن پچھلے ہفتے تم نے نہیں بھیجا. تو پھر محبت سے فرمایا کہ اسے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا تمہاری سزا یہ ہے کہ اب 100 تولے سونا تمہیں دے. وہ اب اٹھے پریشان کہ کیا کروں. خیر گورنر کے پاس چلے گئے اور جا کے کہا, تو انہوں نے کہا یہ ایسے راز کی بات ہے جو دنیا میں میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا, میرے گھر والے اور بیوی بھی نہیں جانتی کہ میں ہمیشہ جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھ کے 100 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرتا تھا. تو ایسا راز ہے کہ آپ سچے ہیں, وہ تشریف لائے ہوں گے. اور پھر 100 نکال کے دیے درہم سونے کے سکے, 100 تولے سونا. انہوں نے کہا یہ تو آپ کے لیے ہے جو حضرت نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام, اور یہ میری طرف سے رکھیں 100 اور, اور پھر 100 آپ اور بھی رکھ لیں, اور پھر آپ کے یہاں ولادت 100 کئی 100 کر دیے. انہوں نے کہا بس صرف 100 ہی مجھے دیں, انہوں نے یہی فرمایا تھا, 100 لے کے چل پڑ. تو یہ ایک نفل عمل ہے, نیکی کا عمل ہے, آدمی ضرور کرے مگر نفل کو فرض کرے. تو نکاح دوسرا کرنا اس عورت کے لیے ہے کیا؟ اگر فرض ہے ضرور کرے, کس نے منع کیا, اور اگر واجب ہے تو کر لے. اور دوسرا ایک یہ حد سے اسے بڑھانا, اس کے لیے نکاح مستحب کے درجے میں رہ گیا ہے, اب اس کو ضرور تنگ کرنا کہ نکاح کرو غلط بات. اور دوسرا درجہ کہ نکاح ہونے ہی نہ دینا, یہ سمجھنا کہ ہماری عزت کا بڑا مسئلہ بن جائے گا, اگر ہماری بیٹی نے دوسرا نکاح کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ معاشرتی رسم بھی, اس کی تردید بھی ضروری ہے, اسے بھی ختم ہونا چاہیے. شریعت نے دونوں کے درمیان بات رکھی کہ اگر لڑکی پہ نکاح ضروری ہے, وہ سمجھتی ہیں ضرور کریں. اسی لیے حنفی فقہا میں نکاح کے لیے سب سے زیادہ آسانی ہے کہ وہ لڑکی کے لیے اجازت لینا, بشرطے کہ وہ اپنی برابری کی سطح پر کر رہی ہو. حنفی فقہا اسے نہیں مانتے. حنفی فقہا کہتے ہیں کہ برابر کی سطح پہ اگر کر رہی ہے پھر کسی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ کر سکتی ہے. ان کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ قرآن میں بار بار اللہ عورتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم اپنا نکاح جب کرتی ہو, تمہارا نکاح, اور ان کی طرف نسبت کرتا ہے. تو اس لیے لڑکی کو کیا اتنی مشکل پڑی ہے, اگر نکاح فرض ہے تو کر لے. اور نکاح نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے, پھر کیا حرج ہے, اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ گناہ میں نہیں پڑے گی ولیعز باللہ, اور وہ سمجھتی ہے کہ بھیک میں نہیں پڑے گی, اس لیے کہ ایک طرف نکاح ہے کوئی سنبھال سکتا ہے, دوسری طرف بچے ہیں, اس کو ان کا گزارا گزر اوقات کے لیے پیسہ چاہیے, اب وہ بھیک مانگنے پہ آ جائے, یہ بھی غلط. ان دو انتہاؤں کے درمیان میں بات ہے کہ وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ کیا کرنا چاہتی, اور دوسرا نکاح نہ کرے کیا پھر حرج ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں واقعات نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بہت خواہش تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شادی ان کے ددھیال میں نہیں ہوئی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ کسی طرح نکاح ہو جائے ام ہانی رضی اللہ عنہ سے. ام ہانی ابو طالب کی بیٹی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تعلق تھا ام ہانی سے, چچا زاد بہن تھی, گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تعلق تھا کہ مکہ جب فتح ہوا ہے تو سیرت میں یہ آتا ہے, سیرت پڑھنی چاہیے. ہم بہت بے خبر ہیں, ہر چیز سے ہی بے خبر ہیں, سیرت ہی کا کیا رونا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاں کو قتل کر دینا ہے, یہ اسلام کا بہت شدید مخالف تھا, اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا, اس وجہ سے رب نے آیا ولو بستار الکعبہ, کعبہ کے پردوں میں بھی جا کے چھپ جائے نا تو اسے نکالو اور قتل کرو. یہ تھے ام ہانی کے دیور. سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہچانتے تھے اپنی ہمشیرہ کے دیور کو, شوہر کے چھوٹے بھائی کو, بہنوئی کے چھوٹے بھائی کو, ام ہانی رضی اللہ عنہ کے شوہر کا چھوٹا بھائی. تو وہ بھاگ پڑا ہوا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ تلوار لے کے اسی کے پیچھے بھاگے اور گلی میں, تو وہ جلدی سے ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر چلا گیا. تو اس نے کہا کہ بھابھی وہ مجھے مارنے آ رہا ہے, علی آپ کا بھائی مار دے گا, قتل کر دے گا, مجھے چھپاؤ. تو انہوں نے کہا اس پلنگ کے نیچے گھس جاؤ. وہ پلنگ کے نیچے چلا گیا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہاں ہے وہ تمہارا دیور؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بیت اللہ کے پردوں میں بھی اگر ہونا تو بھی قتل کرنا اس کا ضروری. تو ام ہانی نے کہا چلو میرے ساتھ. بھائی کو لے آئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا کے فارغ ہوئے تھے, اور چادر کے اس طرف کو صاحبزادی صاحبہ سے فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف کھڑی تھی والد کو کپڑے دینے کے لیے. تو انہوں نے وہیں دروازے سے ہی شروع کر دی کہ رأیت ان علیاً, اللہ کے رسول آپ دیکھتے ہیں یہ علی کے کیا تیور اور مزاج ہیں, وہ چاہتا ہے میرے شوہر کو, میرے دیور کو قتل کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہنا ہوا تھا, پھر مسکرائے اور فرمایا یہ وہ بول رہی ہے ام ہانی. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی ام ہانی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا میرا دیور قتل ہو جائے گا. آپ نے کہا اجر نامن اجر تیا ام ہانی, جسے تو نے معاف کیا ہم نے معاف کیا, جسے تو نے پناہ دی ہم نے پناہ دی, جسے تو نے بچایا ہم نے بچا دی. ایسا تعلق تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی درخواست کی, ان کے شوہر گم ہو گئے تھے, کہنے کہ اللہ کے رسول نکاح میں کیا حرج, لیکن ایک یہ جو دو میرے بیٹے ہیں نا, یہ دو میرے بچے, بس یہی کافی ہیں رکاوٹ کے. ایک یہ میرے بغیر سوتا نہیں ہے, دوسرا دودھ پیتا ہے, تو میں آپ کی خدمت نہیں کر سکوں گی, اس لیے میں یہ نکاح کر نہیں سکتی. ختم ہو گئی بات. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کیا, پھر کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں. یہ سیدنا اصغر اور سکینہ جن کا عام طور پہ تذکرہ آتا ہے کربلا کے واقعات میں, سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی ایک بیٹا اور بیٹی, ان کی والدہ تھیں رباب. تو رباب جو تھیں جب کربلا میں یہ بیوہ ہو گئی ہیں تو ان کے والدین نے بڑا اصرار کیا کہ بھی جوان ہو بالکل, شاید 18-16 برس کی رہی ہوں گی, وہ 19 برس کی ہوں گی, بس بالکل جوان. تو انہیں بہت, تو انہوں نے منع کر دیا نکاح سے اپنے والد کو. تو والد نے بار بار جب اصرار کیا تو ان کا ابا اور کوئی وجہ نہیں ہے, میں نکاح کر لوں, مجھے کیا ہے, میری عمر ہے, سب کچھ ہے, لیکن قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ہونے کا جو شرف ہے یہ ختم ہو جائے گا میرا. میں چاہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بنا کر اٹھائی جاؤں قیامت میں, تعلق قائم رہے حضرت سے. فریابی نے ایک حدیث پہ کتاب لکھی ہے, اس کا حوالہ آپ نے پہلے بھی دیا تھا. اس خاتون نے اپنے شوہر سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں نکاح نہیں کروں گی. انہوں نے کہا جنت میں میرے ساتھ رہنے کا کوئی طریقہ؟ ان کا بس یہی ہے کہ میں نکاح نہ کروں، اس نے نہیں کیا، پھر والد نے مجبور کیا، پھر دوسرا نکاح ہوا، لیکن جب وہ نکاح سے فارغ ہوئے ہیں اور آپ کو جب سوئی تو اس نے کچھ ایسی چیز دیکھی خواب میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ میں نے اپنے شوہر کو خواب میں دیکھا ہے، میری بھی رخصتی تو نہیں ہوئی لیکن میں نے آج انہیں دیکھا ہے، وہ پریشان تھے اور مجھ سے شکوہ کر رہے تھے کہ زندگی میں تم نے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا اور آج تم نے دوسرا نکاح کر لیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سنا اور فرمایا اگر ان کے بغیر رہ سکتی ہو تو رہ جاؤ، بس ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کتنے واقعات ہیں، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ ام سلمہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور ان کے شوہر کی شہادت ہو گئی تھی. عجیب بات ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جا تو رہے ہو میدان جنگ میں اور تم کسی بھی وقت شہید ہو جاؤ گے، تو وعدہ کرو جنت میں بھی اکٹھے رہیں گے. ان کا میں وعدہ نہیں کرتا، ان کا کرو، ان کا نہ، کہ پھر میں دوسری شادی کر لوں، ان کا کرو یا نہ کرو میں وعدہ نہیں کر رہا. تو ان کی شہادت کے بعد جب عدت گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا. ام المومنین رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت کیا ہوگی، 60 ہجری میں بھی اگر ان کا انتقال کو مان لیا جائے تو 4 ہجری میں یہ بیوہ ہوئی ہیں. تو اس وقت جب بیوہ ہوئی ہیں اس وقت ان کی عمر کیا تھی، 26-27 برس کی ہوگی اور زیادہ کیا ہوگی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھیجا، کہا اللہ کے رسول، ایک تو میرے بچے ہیں، میں ان کا کیا کروں گی، اور دوسرے مجھے غیرت بہت زیادہ ہے، میرا جی نہیں چاہتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا کروں گا اللہ تمہاری اس غیرت کو کم کر دے، اور جو تمہارے بچے ہیں وہ میرے بھی بچے ہیں. پھر انہوں نے پیغام دیا کہ اللہ کے رسول، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر کون سی تھوڑی ہے، میری عمر بھی تو زیادہ ہو گئی ہے. پھر یہ نکاح ہو گیا تو نہیں کیا بہت سی خواتین نے، پھر کیا. تو اس لیے بات یہ بھی ہے اور بات وہ بھی ہے، غربت، فقر و فاقہ اگر دوسرے نکاح کے بغیر نہیں ختم ہوتا تو کرنا چاہیے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کئی بار جنت میں جانا ان کا ہوگا. فرمایا میں جنت کو میں ایک مرتبہ جاؤں گا تو دروازہ کھلے گا میرے لیے، تو میں ایک عورت کو دیکھوں گا اور میں پوچھوں گا یہ کون ہے، تو فرشتے بتائیں گے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا جب یہ بالکل جوان تھی اور اس نے اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے اتنی محنت کی کہ اس کے سارے سیاہ بال سفید ہو گئی ہے ماں، اور اس کے چمکتے ہوئے خوبصورت اور سفید گال پچک گئے اور رنگت چہرے کی بدل گئی، اور یہ اپنے بچوں پہ صبر کر کے بیٹھی رہی، پالتی رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں اور وہ عورت جنت میں ایسے ہو جائیں گے، یعنی میرے ساتھ ہی وہ جنت میں رہے گی جس ماں نے اتنا صبر کیا اور باپ کے انتقال کے بعد جوانی گزار دی اپنی اولاد کے لیے. یہ بھی تو ہے. تو اس لیے اعتدال میں رہنا چاہیے، نہیں ہے ضرورت نہ سی، ضرورت ہے تو ضرور ہونا چاہیے. روحوں سے فیض حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایسے ضمن میں سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ بھی کی بھی وضاحت کر دیں. کیا 5 جگہیں سینے میں، 1 ماتھے اور سر پہ؟ شریعت میں کوئی ایسی روایت ملتی ہے جس میں اس سلسلے میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے؟ یہ فرمائیں کون سا سلسلہ سب سے افضل ہے. کیوں ان سوالات میں پڑھتے ہو یار؟ ارواح سے فیض ہوتا ہے، اس کا انکار کرنا گمراہی اور جہالت دو چیزوں پہ مبنی ہے. جاہل آدمی ہوگا جو اس کا انکار کرے گا، اس نے پڑھا نہیں، ایک. اور دوسرے، اس آدمی کو علم بھی نہیں ہوگا اور پھر کیا کہیں، گمراہی میں چلا جائے گا. جس چیز پہ امت اب تک چلتی چلی آ رہی ہے نا، اس کو قائم رہنے دینا چاہیے. نہیں سمجھ میں آتی تو نہیں آتی، اس میں حرج کیا، بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. تو ارواح سے فیض ہوتا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے بھی فیض ہوتا ہے. فیض ہے کیا چیز؟ اثر، تربیت، اس تعلق کی وجہ سے. ہزاروں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ ماں باپ کی ارواح عالم ارواح سے متوجہ رہتی ہیں. یہ ان کا فیض ہے. کوئی مشکل وقت، کوئی گھڑی آنی ہوتی ہے، کسی نے دنیا سے جانا ہوتا ہے، ماں باپ آ گئے، دادا کو آج دیکھا، برسوں کے بعد فلاں کو دیکھا، فلاں کو لینے، اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے. یہ سب اس کی روح کا فیض ہے. کیونکہ انسانی روح جب ٹائم اینڈ سپیس سے نکل جاتی ہے تو پھر اس کا شدت سے غلبہ ہوتا ہے. اور جسم کیا ہے؟ انسان کا رضائی اتار کے پھینک دی، گل سڑ گئی، ختم ہوا. لیکن روح کے اثرات برابر ہوتے ہیں. اسی عالم ارواح یہ مستقل ایک حقیقت ہے، اور ارواح وہاں سے جا کر خبر دیتی ہیں، حتیٰ کہ کبھی کبھی جس سے جنازہ پڑھایا ہوتا ہے اس کو بتاتی ہیں کہ اب ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. کئی جگہ ہوتا ہے. خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں آتا ہے، آ کے عرض کیا گیا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جنہیں دفن کیا گیا ہے، وہ ان کے پاس ایک چشمہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکی کے اعمال جو کرتے رہے ہیں عثمان، یہ وہ ہے. عثمان بن مظعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، دودھ شریک، اور اتنی محبت تھی، اتنی زیادہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ان کی میت قبر میں اتار رہے تھے، رات کا وقت تھا، چراغ جل رہے تھے، تو میں اور وکر رضی اللہ عنہ جب اتاری تو ذرا سی ہم سے جلدی ہو گئی، تو ڈانٹ پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے کہا ادب اللہ اخی، تم دونوں اپنے بھائی کا احترام نہیں کرتے؟ اور اس قبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور فرمایا یہاں پتھر رکھ دو، مجھے میرے بھائی کی یاد ستائے گی، تو اس لیے نشان باقی رہے. یہ ارواح سے ہوتا ہے. عالم ارواح سے انسان کا تعلق بن جاتا ہے. روح جب آزاد ہو جاتی ہے تو روح نے جس حالت میں زندگی گزاری ہوتی ہے اس کا غلبہ اس پہ ہو جاتا ہے. یہ پاک روح ہے. مثلا اس نے علم میں زندگی گزاری ہے تو اپنے متوسلین کو روح کا جو فیض پہنچتا ہے علم کے ذریعے سے. اس نے زندگی گزاری ہے خیرات میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، اس کا فیض اسے پہنچتا ہے. حتیٰ کہ اس نے سیاسیات میں زندگی گزاری ہے تو اس کا بھی فیض پہنچتا ہے. چیزیں نظر آتی ہیں، ایسے تھوڑا ہی اللہ کا یہ جہان، یہ پوری دنیا ہے. اس کا انکار کرنا یا لا علمی ہے یا پھر گمراہی ہے، دو کے علاوہ کچھ نہیں. ایک آدمی نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ریشمی رومال، انگریزوں کے خلاف تحریک، یہ وہ سب کچھ ہوتا رہا، وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، دیوبندی طبقے میں ان جیسا آدمی کون تھا. اور کسی نے خواب میں دیکھا، کہتے ہیں میں نے عجیب چیز دیکھی کہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑا ہوا ہے اور رو رہے ہیں. میں پھر قریب ہوا کہ حضرت کیا کس چیز پہ رو رہے ہیں، تو بار بار عرض کر رہے تھے کہ اللہ ہندوستان کو آزادی دے دے، انگریزوں کو نکال دے. تو زندگی میں سیاسیات کا غلبہ تھا نا، مگر وہ جو مقام ہے اللہ کے عرش کا پائے کو پکڑنے کا، وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ وہ ایسے ہی کسی کو مل جاتی ہے. نہ یہ اگر سمجھ میں آئے تو اس سے پیچھے پھر چلے جاؤ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے، حسن آئے، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف فرماتے، تو انہوں نے کہا با میں نے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر دیں. فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے رات دیکھا ہے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خود اپنا سر اپنی ہتھیلی پہ خون بہ رہا ہے اور لے کے اللہ کے حضور میں پہنچ گئے، اور بار بار شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ اس امت نے مجھے کیوں مار دیا، کیوں ستایا، کیوں مجھے شہید کر دیا. پھر میں نے دیکھا آسمان سے دو خون کے پرنالے زمین کی طرف آئے ہیں اور بہت شدید پرنالے بھرے ہوئے خون سے چل رہے تھے. جو بیٹھے ہوئے تھے نا وہ سمجھ گئے اور سہمے, اور اتنی شدید خوف کی کیفیت اور سہم ان پہ طاری ہوا. انہوں نے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں حسن؟ فرمایا تم بھی تو سنی رہے ہو جو کہہ رہا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ امیر المومنین کی اس شکایت پہ اب جنگیں ہوں گی زبردست اور خون بہ جائے گا لوگوں کا. تو وہی ہوا جو کچھ انہوں نے دیکھا. یہ فیض ہی ہے ارواح کا, اور کیا ہوتا ہے. تو اس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے بارے میں کچھ کہیں, تو دیکھو بھائی اویسیہ سلسلہ ہے, اس کا انکار نہیں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں اویسی سلسلے سے ہوں. غالباً حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے بھی اس کی تصریح فرمائی ہے. اکابر اولیاء اللہ نے اسے لکھا ہے, اس کا انکار نہیں ہے, بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جتنے اویسی سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں نا, پہلے انہوں نے ظاہری اس دنیا میں کہیں سے بیعت اور تربیت پائی ہے, اس کے بعد اویسی سلسلہ آیا ہے. کوئی شخص ظاہر میں کہیں سے بیعت نہ ہو, کوئی اس کا شیخ نہ ہو, کہیں سے اس کی تربیت نہیں ہوئی, کہیں سے اس نے سلوک اور تصوف اور یہ سب چیزیں حاصل نہیں کی, اور وہ کہے کہ میں سلسلہ اویسیہ سے آیا ہوں, یعنی ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق ہے, تو بھئی یہ تو پھر کوئی بھی دعویٰ کرے گا. اور ذکر اذکار کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, وہاں سے پڑھ کے سکھا دے گا. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. کوئی شخص اس امت میں ایسا نہیں گزرا جو ظاہر میں کہیں نہ کہیں سے بیعت نہ ہوا اور تربیت نہ ہوئی ہو. ہماری مراد اس شخص سے ہے جسے اللہ نے کوئی کام لیا. ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتے ہیں, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک واسطے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, انہوں نے بیعت کی. خدا کبھی کرے کبھی آئر لینڈ میں جانے کا موقع ملے تو وہاں ہم نے کتاب دیکھی تھی, وہ اب مل نہیں رہی. ایک رسائل تھے اس میں شیخ کی ایک چیز آ گئی ہے, وہ کوئی وہاں جائے اور وہاں سے لائے. ان عربوں نے اسے چھپا دیا ہے, وجہ اس کی جانتے یہ بھی ہیں, لیکن چونکہ تصوف کے بنیادی طور پہ خلاف ہے نا, اور پڑھے لکھے تو ہیں نہیں, وگرنہ وہ کیوں نہیں لکھتے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خود صوفی تھے. صوفیہ پہ تنقید کرتے رہے, اور دمشق میں سب سے بڑا قبرستان صوفیوں کا جو تھا, شیخ کو اسی جگہ اولیاء اللہ کے درمیان قبر کی جگہ ملی, وہیں تدفین ہوئی. فرانسیسیوں نے سارا مٹا دیا. جب بلڈوزر چلنے شروع ہوئے, ہمارے شیخ محمد الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب فرانسیسیوں نے یونیورسٹی بنانے کے لیے اس قبرستان کو ختم کرنا شروع کیا, تو شاہ سعود سعودیہ کے اس وقت شاہ تھے. تو اب ان کے ایک دوست وہاں رہتے تھے, تو انہوں نے فوراً فون ملایا اور انہوں نے کہا شاہ سعود سے کہ فرانسیسی سارا قبرستان ختم کر رہے ہیں اور ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی قبر بھی ختم ہو جائے گی. تو پھر شاہ سعود نے دخل دیا اور اسے کہا اس قبر کو نہ چھیڑنا, ویسے تو تم تصوف کے اتنا خلاف, اور تمہارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی قبر پہ بلڈوزر چل جاتا. صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبروں پہ بلڈوزر چل گئے, سب کچھ کر لیا, مگر اپنے شیخ کی جب باری آئی نا, انہوں نے کہا نہیں نہیں اس قبر کو نہیں چھیڑنا. اب تک شیخ کی قبر سے فیض ملتا ہے. اب تک شیخ ان جیسی قوی شخصیت اور روحانیت کا بادشاہ کون ہے جو شیخ کے علم اور ان کے جلال اور ان کی محبت کے سامنے پگھل نہ جائے. اس لیے ظاہر میں تعلق ضروری ہے, ورنہ کوئی بھی دو ٹکے کا ولیعوذ باللہ فاسق و فاجر, حتیٰ کہ عقیدے کا پتہ نہیں اٹھ کے کہے گا کہ میں ویسیہ سلسلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں, وہ کر لو جو کرنا ہے, کیا کرے یار. اسی لیے یاد رکھنا چاہیے, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دلی کے زندوں میں اتنا کچھ نہیں رہا جتنا دلی میں مرے ہوئے بزرگوں کی قبروں میں ہے، لیکن کیا کریں، تربیت کے لیے زندے کے پاس جانا پڑتا ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ نقل فرمایا مکتوبات میں، حضرت نے لکھا ہے کہ مردہ شیر سے زندہ بلی اچھی ہے. تو اس لیے اگر کوئی شخص ظاہر میں کہیں سے بیعت اور تعلق نہیں ہے، پھر وہ کہتا ہے سلسلہ ویسیہ سے، تو اس کی بات نہیں مانی جا سکتی. لیکن سلسلہ ضرور ہے، پہلے ظاہر میں، پھر اس کے بعد اگر دعویٰ کرتا ہے تو کوئی حرج. پھر یہ بات آپ نے لکھی ہے کہ ایسے مقامات ہیں، تو یہ بزرگوں کا کشف ہے لطائف ستہ کے متعلق. پھر بہت اختلافات ہیں کہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں. ناف کے نیچے ہے ایک لطیفہ، سر کے اوپر ہے، پیشانی میں ہے، وسط میں ہے، لطائف ستہ سینے میں ہے، روح دل قلب روح سر خفی اخفا، اس کے کیا کیا طریقے ہیں، یہ سب اولیاء کرام کے اپنے اپنے مکشوفات ہیں. ماننا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. نہیں مانتا تو بے ادبی نہ کرے، یہ نہ کہے، مذاق نہ اڑائے، بس اتنی سی بات ہے، مذاق نہ اڑائے. ان بزرگوں پہ کچھ منکشف ہوا ہے، خدا نے کوئی تعلیم انہیں دی ہوئی ہوگی، بھئی آپ کی سمجھ میں میری سمجھ فرض یہ نہیں آتا، تو بس چپ کر کے ادب سے گزر جائے. یہ نہ کہے کہ یہ غلط باتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، اس کی تردید کی ضرورت اتنی کیا پیش آ گئی. کون سا سلسلہ سب سے افضل ہے؟ اللہ تک پہنچ جائے نا تو سب برابر ہے. ٹھیک ہے، اللہ تک پہنچنا ہے. آخری سبق تلقین فرمایا تھا حسن حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کے شیخ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے. مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے جو دیوبند کے اکابر میں گزرا. بیک وقت تین چیزوں میں اللہ نے حضرت کو بڑا مقام عنایت فرمایا تھا، ایک فقہ میں، ایک حدیث میں، اور ایک تصوف. بہت بڑے صوفی تھے، اتنا بڑا صوفی کون تھا اور دیوبندیوں، اور حدیث میں کمال تھا اور فقہ میں بھی. حضرت رحمۃ اللہ بس ایک بات کہنی ہوتی تھی، ایک جملہ کہہ دیتے تھے وہی کافی ہو جاتا. تو حضرت نے مدینہ منورہ خط لکھا اور یہ لکھا کہ گرچہ وہاں سب کچھ ہے، لیکن کچھ دن کے لیے یہاں گنگو میرے پاس آ جاؤ. حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نقش حیات میں کہ میں حاضر ہوا تو حضرت نے آخری مراقبہ تلقین فرمایا، مراقبہ ذات. سلسلہ نقشبندیہ میں دائرہ جو ہے نا لا تعین کا، یہ یہی چیز تھی. اور پھر میں مجھے کچھ عرصے اپنے پاس رکھا اپنی خانقاہ میں، تو میں مراقبہ کرتا رہا. پھر مجھے اجازت مرمت فرمائی، پھر میں نے حضرت سے عرض کیا کہ مجھے سلسلہ نقشبندیہ کا طے کرنے کا سلوک کا بہت شوق ہے، تو مجھے سلسلہ نقشبندیہ کے اسباق بھی دیں. تو حضرت رحمۃ اللہ مجھ سے فرمایا کہ جو مراقبہ میں نے تلقین کیا ہے نا، اسے کرو، اور اس میں مہارت ہونی چاہیے. یہ ایسی چیز ہے کہ پیر مرید سے بڑھ جائے اور مرید پیر سے بڑھ جائے، بس یہی بات ہے. جو سلسلہ بھی اللہ تک پہنچاتا ہے نا، وہ کوئی بھی ہو، کوئی تفاوت نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. نقشبندی اچھے ہیں، چشتی زابری اچھے ہیں، قادری اچھے ہیں، سہروردی اچھے، سبھی اچھے ہیں. جس ذریعے سے اللہ تک پہنچے بس وہی اچھے ہیں.